جب صافی بازار گیا وہاں معلوم ہوا دنیا ہی تبدیل ہو چکی ہے. تین صدیاں گزر گئیں, 300 سال میں انقلاب آئے, حکومت تبدیل ہوئی, اور پھر اس کا جھگڑا ہوا شہر والوں سے. وہ کہنے لگے کہ یہ سکہ چلتا نہیں, اس نے کہا تم عجیب آدمی ہے, ہم کل شام کو گزر رہے تھے, ہم نے آرام کیا, آج ہم بازار آئے ہیں کھانا خریدنے, پھر کہتے سکہ چلتا نہیں. اور اسے جب حالت دیکھی اس کو شک تو ہوا کہ تبدیلیاں آئی ہیں, لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ سکہ بھی بدل گیا. تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کو علم ہے نہیں تھا. جو تو پرانی امتوں کے ولیوں کا حال تھا, اس امت کے اولیاء اللہ صحابہ کی جماعت, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون السابقون اولئك المقربون. سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ سب تک لے جانے والوں کی جماعت جو ہے قلت من الاولین وقلیل من الاخرین, اصل میں سب تک لے جانے والے وہ تو صحابہ تھے, بعد والے کچھ تھوڑے ہیں سب تک لے جانے والے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب یہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے, اور صحابہ کا یہ معاملہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا احد کے دن اور احد کی لڑائی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں, لما کان یوم احد ہزم المشرکون فصاح ابلیس یا عباد اللہ اخراکم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ احد کے دن جب مشرکوں کو شکست ہو گئی تو مسلمان ان کی ایک جماعت راستے پہ چل رہی ہے, میدان ہی میں ہے ابھی, ابلیس ملعون نے ان کو آواز دی کہ عباد اللہ, اے اللہ کے بندو. ظاہر ہے عباد اللہ کا لفظ کوئی صحابی ہی ادا کر سکتا ہے. اب صحابہ کو یہ علم نہیں کہ یہ ملعون ابلیس کہہ رہا ہے کہ یا عباد اللہ اخراکم, اپنے پیچھے دیکھو. صحابہ یہ سمجھے کہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں یہ مشرک ہیں, انہوں نے فوراً پیچھے لپکے اور لپک کے جو پیچھے آنے والے لوگ تھے ان پہ حملہ کر دیا. صحابہ آپس میں لڑ پڑے, حتیٰ کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور محدث ہیں, صحابہ میں جو محدث تھے ان میں سے, اور بہت زیادہ حدیثیں ان سے روایت ہیں, خاص طور پر فتنے کے زمانے میں جو کچھ ہوگا اس بارے میں ان کی حدیثیں بڑی معروف ہیں. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے والد ہیں حضرت یمان, ان کو پکڑ لیا صحابہ نے, اور ایک دوسرے کے اوپر لوگ گرے ہوئے ہیں, اور دھول اور مٹی اور غبار اور شور اور غل اس میں. حذیفہ بیچارے پکارتے رہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ یا عباد اللہ ابھی ابھی ابھی, یہ تو میرے والد ہیں, یہ تو میرے والد ہیں. لیکن شیطان نے جو ایک نعرہ لگایا تھا, افواہ جو اڑائی تھی, حتیٰ کہ صحابہ نے حضرت حذیفہ کے والد کو قتل کر دیا. اور پھر حذیفہ نے کہا کہ غفر اللہ لکم, صحابہ سے کہنے لگے کہ اللہ تم لوگوں کو معاف کرے, تم نے میرے والد کو مار دیا. اس حدیث میں کئی سبق ہیں. پہلی بات تو سب سے اہم یہ ہے کہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا. اگر انہیں علم غیب ہوتا تو اپنے ہاتھ سے اپنے ایک ساتھی کے والد کو قتل قتل نہ کرتے. معلوم یہ ہوا کہ علم غیب نہیں تھا, حذیفہ پکارتے رہے کہ میرے والد ہیں, لیکن اس شور اور غل نے ان کی آواز کسی نے نہیں سنی, وہ ہی مشرک سمجھ کے مارتے رہے خطا کے قتل کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا. اور دوسرا سبق اس حدیث میں یہ ہے کہ افواہ اڑانا یہ ابلیس کا کام ہے. ابلیس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس دور میں بھی یہ کرتے ہیں. ابلیس کی روحانی اولاد انسانی شیطان وہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ فلاں پارٹی اور فلاں جماعت اور فلاں گروہ نے تمہارے آدمی کو قتل کر دیا، وہ جا کے اس محلے پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ اس پہ حملہ کرتے ہیں، اس طریقے پر مسلمانوں کو آپس میں ابلیس لڑاتا ہے، اور ابلیس کی جو روحانی اولاد ہے انسانی شیطان وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے اس دور میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر، اور پھر پاکستان میں خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شیطان کی روحانی اولاد سب کچھ کرا رہی ہے، جو کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں زبان کے نام پہ اور حقوق کے نام پہ، محلے اور سڑکیں اور مسجدیں اور عبادت گاہیں اسکول اور دوسرے ادارے تقسیم کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا کرتی ہے، وہ مسلمان کے جو بھائی بھائی تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن، لیکن ابلیس اور اس کی جو روحانی اولاد ہے انسانی شیطان جو کہ ہمارے اندر رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں اور ان کی بولی بولتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہے یہ شیطان کی روحانی اولاد۔ منافق کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے، منافق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا خطبہ خود سنا کرتے تھے، ان پہ اثر نہیں ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا برا نہیں بنایا، اس حدیث کے جو راوی ہے عروہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں فما زالت فی حذیفہ بقیہ خیر حتی لحق باللہ، حذیفہ جب تک زندہ رہے اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کرتے رہے اور صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، غفر اللہ لہم غفر اللہ لہم غفر اللہ لہم، اے اللہ تو ان سب کو معاف کر دے جنہوں نے غلطی سے میرے والد کو قتل کیا۔ اس حدیث نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی ساتھی سے، کسی مسلمان بھائی سے غلطی سے کچھ ہو جائے اس کو معاف کر دیا جائے، کسی بات کو پھیلایا نہ جائے اور اس بات کو بھی دبا دیا جائے، اگر کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے، اس کی زبان سے کوئی برا لفظ بھی نکل گیا ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عمر بھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میرے تمام مسلمان بھائی کو معاف کر۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے حضرت حذیفہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد کیونکہ مقتول ہیں اور مقتول کی دیت ہوتی ہے، تو تم اگر چاہو تو ہم تمہیں دیت دینے کو تیار ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا۔ جو بدلہ ہوتا ہے قتل کا نقد پیسوں کی صورت میں بیت المال سے، وہ بھی میں نے معاف کر دیا، اور میں تمام اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب المناقب صحیح بخاری میں ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ زخمی ہوتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد جب نماز مکمل طور پہ پڑھا نہیں سکتے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھا، وہ فجر کی نماز مکمل کرتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یا ابن عباس انظر من قتلك، حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کس شخص نے مجھے قتل کیا، مجھ پہ حملہ کس نے کیا دیکھو۔ تو ابن عباس اور عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے صحابہ اسی شور و غل اور ہنگامے میں قاتل کو تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ اس مجوسی غلام کو پکڑ لیا جس نے آپ کو قتل کیا۔ تو پوچھا آپ نے کہ کون ہے، انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین غلام المغیرہ، مغیرہ کا مجوسی غلام ہے، اس نے آپ پہ حملہ کیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی لم یجعلنی میتتی بید رجل یدعی الاسلام، الحمد للہ اللہ تعالی نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مروایا. یہاں پر بھی حقوق کا خیال ہے, اپنا خیال نہیں. یہ دعا اس لیے کی اور شکر کا کلمہ اس لیے کہا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جانے والوں میں سے نہیں بنا. اگر کوئی مسلمان مجھے قتل کرتا تو سیدھا جہنم میں جاتا. اس لیے الحمدللہ کہ مجھے کسی کافر نے مارا ہے, مسلمان نے مجھے نہیں. ایک ایک حدیث کے اندر نہ جانے کتنے سبق اور کتنے درس اور کتنی عبرتیں ہیں, ایک ایک نقطے کے اندر جو کہ احادیث میں ہم تک پہنچا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ غیب نہیں جانتے تھے, اور یہ بات متفق علیہ ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس امت کی جو جماعت سب سے زیادہ مقدس ہے, اللہ کے قریب ہے, اور جو حقیقی معنوں میں اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے. اس کے بعد تابعین, پھر تبع تابعین, پھر قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو متقی ہو, پرہیزگار ہو, اور صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں, جیسے اولیاء اللہ. جب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین غیب نہیں جانتے تھے تو پھر کوئی اور شخص غیب کیسے جان سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے. وہ وضاحت اس واقعے سے متعلق ہے جس واقعے کو بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میں نے شروع میں اسی لیے آپ کے ذہنوں کو حاضر کرنے کے لیے بتا دیا کہ حسن ظن کسی اور چیز کا نام ہے, اور عقیدہ اور عمل اور قرآن و سنت یہ کسی اور چیز کا نام ہے. ان دونوں کو آپ الگ الگ رکھیے. اگر کسی بزرگ نے اپنی کسی کتاب میں کوئی موضوع حدیث لکھ دی ہے یا موضوع واقعے کو بیان کر دیا ہے, اس سے اس شخص کی بزرگی میں فرق نہیں آتا. اس لیے کہ بزرگ بزرگ ہوتا ہے, معصوم نہیں ہوتا. اگر وہ شخص ولی ہے اس سے غلطی ہو سکتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ بزرگ تو کوئی نہیں ہے نا. جب صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں, اگرچہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور اللہ سب سے راضی ہو گیا, تو پھر دوسروں سے بھی گناہ ہو سکتے. تو یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس واقعے کو فلاں شیخ الحدیث نے یا فلاں بزرگ نے یا فلاں حضرت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا فلاں امام نے اپنی کسی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے, یہ دلیل نہیں ہے. اور اگر کوئی غلط چیز ثابت ہو جائے تو اس سے کسی بزرگ کی بزرگی پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اونچے مقام کے فائز تھے اور اس واقعے کو لکھنے کے بعد بالکل نیچے آ گئے. ان سے غلطی ہوئی, ان تک یہ واقعہ پہنچا, وہ اس واقعے کو صحیح سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں یہ واقعہ غلط تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, احمد بن حنبل, امام ابن حجر, ذہبی, ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ مجمعین, یہ سب اس امت کے یعنی چوٹی کے بزرگ ہیں. لیکن سب سے غلطی ہوئی, ان سب سے جو کتابیں منسوخ ہیں, ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ایسا مواد ضرور ملتا ہے یا ضعیف ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے, لیکن اس سے ان کی بزرگی میں کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ ان تک جو روایتیں پہنچی وہ اسے صحیح سمجھتے تھے. بعد میں آنے والوں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ واقعہ غلط تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں بعض احادیث کو, ترمذی میں بعض احادیث کو حسن قرار دیتے ہیں, لیکن تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, حسن نہیں ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے محدث ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اس لیے کہ ان تک جن راویوں کے ذریعے وہ حدیث پہنچی تھی اس کے مطابق وہ حدیث حسن تھی. وہی معاملہ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کا ہے. ابو حنیفہ ہو, شافعی ہو, مالک ہو, احمد بن حنبل ہو رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, انہوں نے جو کچھ اجتہاد کیا, جو کچھ استنباط کیا, جو فتوے دیے, وہ ان چیزوں کی روشنی میں دیے جو ان تک صحیح معنوں میں پہنچی. بعد میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی کہیں فلاں بات غلط ہے, اس سے ان کی بولی میں کوئی اثر نہیں. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قاضی یا مجتہد کوئی فیصلہ کرتا ہے, جب مفتی جب فتویٰ دیتا ہے, تو اگر وہ غلط ہو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اگر وہ صحیح ہو اس کو دو نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا دو نیکیاں اور ایک نیکی. صحیح اگر اس نے فیصلہ کیا ہے، صحیح اجتہاد ہے، صحیح فتویٰ ہے، اللہ اس کو دو نیکیاں دے گا، ایک صحت کا، ایک اس کے اپنے اجتہاد کا. اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. اور اگر فیصلہ غلط ہے اس کو اللہ ایک نیکی دے گا. فیصلہ غلط ہے اس کی نیکی حذف ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس نے جو فیصلہ دیا ہے حسن نیت کی بنا پہ دیا ہے، اس لیے اس کو ایک نیکی ضرور ملے گی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مفتی کے ہر فتوے پہ اس کو ایک نیکی ملے گی. مفتی کے دل میں کیا ہے یہ آپ اور میں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اگر مفتی اللہ سے ڈرنے والا مفتی ہے، قاضی اللہ سے ڈرنے والا قاضی ہے، مجتہد اللہ سے ڈرنے والا مجتہد ہے، اب اگر اس نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو اپنے کہیں یعنی اپنی دانست میں وہ صحیح فتویٰ دے رہا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ فتویٰ غلط تھا، اس کو اللہ مواخذہ اس کا نہیں فرمائیں گے. اس نے اپنے اجتہاد اور اپنی نیت کی بنا پہ یہ سمجھا کہ یہ بات صحیح ہے، اس کو اللہ ایک نیکی ضرور دے گا. حدیث صحیح، تو اس چیز کو آپ سامنے رکھ کے نیا نہ رہی والا راستہ اختیار کیجیے. ایک ہی ہمارے یہاں اندھی تقلید اور ایک ہی ہمارے یہاں نئے مجتہدین اور نئے مفکرین جو کہ دینی مدارس سے فارغ ہو کے یا کسی یونیورسٹی سے علوم شرعیہ میں ماجسٹیر یا ایم اے لے کے وہ زمانے کے محدث و مفکر بن جاتے ہیں. پھر وہ نہ کسی امام کو معاف کرتے ہیں، نہ کسی محدث کو معاف کرتے ہیں، نہ کسی فقیر کو معاف کرتے ہیں. سب مشرق، سب بدعتی، سب کی حدیثیں ضعیف، کوئی نہیں سمجھتا سوائے اس ایک آدمی. یہ ایک انتہائی زیادتی ہے. دوسری زیادتی یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو سمیت علم کے اور سمیت اس کے اجتہاد کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، تحقیق نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے، جمود کا شکار ہے، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. ان سے اگر کہیں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا، تحقیق کیجئے حدیث صحیح ہے غلط نہیں، بزرگوں نے کہا، بزرگوں سے یہ سنا ہے، کیا حضرت مولانا غلط حدیث لکھ سکتے؟ ہماری یہ زیادتی ہے. ان دونوں کے بیچ والا راستہ جو جو بزرگان دین اس امت کے گزرے ہیں، انہوں نے جو جو نیکیاں کی ہیں ان سب کا اللہ ان کو اجر دے گا، اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ انہوں نے حسن نیت کی بنا پہ یہ باتیں لکھی ہیں، اس لیے ان کو ایک نیکی ضرور ملے گی. آپ کو کیا مل رہا ہے ان کے پیچھے پڑ کے؟ آپ کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے جو ہے چھوٹی چھوٹی، ان کو بھی ضائع کر ان کے خلاف کتابیں لکھ لکھ کے. میانہ روی والا راستہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اندھی تقلید نہ کی جائے، اور نہیں صرف اپنے آپ کو حق سمجھا جائے، ہر شخص کے قول کو اور اس کے عمل کو قرآن اور سنت پر پرکھا جائے، اس کے مطابق ہو قبول کر لیجئے، اس کے خلاف ہو ترک کر دیجئے، لیکن بزرگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے اپنی دانش میں جو کچھ صحیح سمجھتے تھے انہوں نے کیا. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، بعد میں آنے والے لوگ کتابیں لکھ لکھ کے ان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. ہمارے خود فقہ حنفی میں ہمارے بے شمار سینکڑوں وہ مسائل ہیں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ قال ابو حنیفہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرشتے کو بھی خبر نہیں تھی بات کی. کبا قال ابو حنیفہ، کبا قال ابو حنیفہ، خود لکھتے ہیں اور منسوخ کرتے ہیں امام رحمۃ اللہ. دل سے آتی ہے تو انسان ہمیشہ نیا لڑائی والا راستہ ہے. خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسطھا، اچھا کام وہ ہوتا ہے جو درمیانی والا کام. تو اس زمانے کے جو جدید مفکرین پیدا ہوئے ہیں جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ایک حدیث کا متن ہوتا ہے، ایک اس حدیث کا مفہوم، اس کا پس منظر ہوتا ہے، جس کو سوائے محدث کے ہر آدمی بھی سمجھتا. اگر کسی طریقے کے محدث بننا آسان ہوتا تو پھر پوری امت محدث بنی ہوئی تھی. کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کے چند لوگ محدث بنتے ہیں. ایک علم ہے، اور ہر علم میں سب سے زیادہ ضرورت تقویٰ کی ہوتی، خشیت اللہ کی ہوتی. تو
اولیاء اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ اگر غیب نہیں جانتے تو اس امت کا دوسرا کوئی ولی بھی غیب نہیں جانتا. اس چیز کو ہم نے سمجھا کہ اولیاء اللہ بھی غیب نہیں جانتے. اور مزید مثالیں بیان کرنے کی ختم کوئی ضرورت نہیں. صحابہ کرام سے زیادہ بزرگ اور کوئی نہیں تھا. اب اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ تنویر مہربانی تھی. اصل میں ایک بات گوش نشین کرنا جاتا تھا آپ کے, اور وہ میں واقعہ ہے جو تمام بزرگوں نے سوائے چند ایک کے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور عموماً بزرگان دین بیان کرتے ہیں. یا ساریت الجبل, آلیا جہنم کے نہیں جی, یا ساریت الجبل جی, یا ساریت الجبل کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر دور کہیں جہاد میں مصروف تھا شام کے کسی علاقے میں, اور عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں اس وقت خطبہ دے رہے تھے مسجد مدنی میں. دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل, اے پہاڑ والو اے پہاڑ والو پہاڑ کے اس طرف دیکھو. اس قسم کے کچھ جملے آپ کی زبان سے آباد ہوئے. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یا امیر المؤمنین یہ دوران خطبہ یہ کیا آپ کہہ رہے تھے کہ پہاڑ والو پہاڑ کے پیچھے دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ارشاد فرمایا کہ شام کے فلاں علاقے میں تمہارے جو دوست ہم نے فلاں مہم کے لیے بھیجے وہ جہاد میں مصروف تھے, ان پہ دوسری طرف سے دشمن حملہ کر رہا تھا, ان کو علم نہیں تھا. مجھے علم ہو گیا تو میں نے فوراً ان کو آواز دی کہ ذرا ادھر دیکھو, اور اللہ تعالیٰ نے میری اس آواز کو وہاں تک پہنچا دی. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں لکھا کہ یہ واقعہ موجود ہے, من گھڑت ہے. کسی صحیح حدیث میں اس واقعے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا, اس لیے میں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ اگرچہ اللہ تعالی سے یہ بات غریب نہیں ہے کہ وہ اپنی رحمت سے کسی بھی بندے پہ کوئی بھی خاص حالت کسی بھی خاص حالت کا انکشاف کر دے, لیکن اس یہ بات ممکن ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے کہ عمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا ساریت الجبل, یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے, یہ واقعہ صحیح واقعہ نہیں ہے. اب آئیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, کہ کیا انبیاء علم غیب جانتے تھے؟ تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اپنے بابا سے حضرت آدم, جن سے نسل چلی ہے سب کی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں دونوں رہتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب مت جانا. آدم و حوا علیہ السلام کو چونکہ غیب کا علم نہیں تھا, اس لیے شیطان آیا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما, شیطان آیا اور آ کے اس نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. اگر دونوں کو غیب کا علم ہوتا تو شیطان کے وسوسے کو سمجھتے کہ نہ سمجھتے؟ ادلکما علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی, شیطان نے کہا کہ کیا تمہیں میں بتا دوں ایسا درخت جس کے کھانے سے تم کو منع کیا گیا ہے, اگر اس کا تم نے پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اگر علم غیب ہوتا تو یہ نہ جانتے کہ یہ کم وقت تو ہمیں جنت سے نکلوانے کی فکر تھی. دانا کھا لیا پھل چکھ لیا, اللہ نے فرمایا اب تم اس دن اترو جنت سے زمین میں جاؤ وہیں رہو, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اگر حضرت آدم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا یہ پھل کھاتے؟ اور اگر غیب کا علم تھا اس کے باوجود پھل کھایا تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی جو کسی نبی کے شایا شان نہیں ہو سکتی. تو کسی آدمی کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ علم کے ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا. جان بوجھ کے کیا کوئی پیغمبر اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ آمدن تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حوا دونوں کو غیب کا علم نہیں تھا. اس کے بعد حضرت آدم کے بعد جو پہلے رسول, حضرت آدم تو نبی تھے, جو پہلے رسول اللہ نے بھیجا جس کو رسول بنا کے, وہ حضرت لوط. سورہ لوط کے آغاز میں آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. تو حضرت لوط علیہ السلام جنہوں نے ہزار سال کے قریب اپنی قوم کو تبلیغ کی, ان کا یہ معاملہ ہے کہ جب سیلاب اور طوفان کی وجہ سے سب کچھ غرق ہو گیا تو اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ڈانٹا جاتا ہے. اِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اللہ فرماتا ہے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس قسم کی باتیں نہ کرو, یہ تو جاہلوں کا کام, تم تو رسول. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. یہی وہ لغزش ہے جس کی بنا پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ مجھ سے تو وہ غلطی ہو گئی تھی, اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں چاہتا, جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. حضرت نوح کو اگر علم ہوتا غیب کا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے اللہ مجھے ڈانٹیں گے تو کیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو غیب نہیں تھا. یہ جو دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں علم غیب کے نہ ہونے پر, یہ قرآن کی آیات ہیں, صریح آیات ہیں, کھلی آیات ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی شخص نہ سمجھے, اس کی ہدایت کے لیے آدمی دعا کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا. اور ہمارا تعلق کسی مسلک سے نہیں, ہم خامخواہ علم غیب کے مسئلے میں ٹال نہیں مارانا چاہتے, لیکن صحیح حقائق کا علم جاننا ضروری ہے, صحیح مسئلے کا جاننا ضروری ہے. اور چونکہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, یہ آیت آ گئی ہے, اس لیے ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب کیا ہے. اسی زمین میں یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد جو شخصیت جلیل القدر انبیاء میں سے ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کا یہ معاملہ ہے کہ سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا 26 سپارے کے آخر میں, هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون. یہ آیات سورہ داریات میں 26 سپارے کا آخری رکوع فرمایا کہ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين, کیا تجھ تک ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلام, فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے, رستے میں ابراہیم علیہ السلام کا سلام کرنے آئے, آپ کے سلام کیا, السلام علیکم. قال سلام قوم منکرون, ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں ان کو, قوم منکرون کہنے لگے یہ تو کوئی پتہ نہیں لاواقف اور اجنبی ہے. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین, اپنے گھر گئے اور ایک اچھا خاصا تگڑا جو بچڑا ہے گائے کا بچہ وہ لا کے ان کو ذبح کیا, پکایا اور پکا کے اس بچڑے کو مہمانوں کے سامنے رکھا. قال الا تاكلون, اور کہنے لگے تم کیوں نہیں کھاتے, فرشتے گوشت کیسے کھائیں. فاوجس منهم خیفہ, جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم ڈر گئے کہ یہ میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے, کہیں دشمن تو نہیں ہے میرے. قالوا لا تخف, کہنے لگے فرشتے مت ڈرو, وبشروه بغلام علیم, اور کہنے لگے ہم تو تمہیں ایک بیٹا ہونے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. قریب ہی ان کی بیوی سن رہی تھی. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها, انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ میں عجوز العقیم, میں بانجھ ہو گئی, میں اس عمر میں پہنچ چکی ہوں جہاں عورتیں بچے نہیں جنا کرتی اور ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, عجوز العقیم, اب ہمارا بچہ کہاں سے. حیرانی اور پریشانی, ماتھا پکڑ لیا, یہ تم کیا کہہ رہے ہیں. قال ربك انه هو الحكيم العليم, کہنے لگے کہ اے عورت, تمہارا جو رب ہے وہ ہر چیز پہ قادر, وہ پہچان نہ سکے. اگر ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچانتے تو بچڑا کیوں ذبح کرتے ان کے لیے, کھانے کا اہتمام کیوں کرتے, پھر ڈرتے کیوں اور ان سے یہ کیوں پوچھتے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے میرا. اور اگر ابراہیم کی بیوی نبی کی بیوی یہ نہیں جانتی کہ جو خوشخبری دے رہے ہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے, جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو